خير النبيين وأشرف المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الأكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. گزشتہ جمعے میں فقہی مسائل میں نظام کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور جیسا کہ ہم تحریر ہے، چونکہ مسائل اسی اعتبار سے اتنے زیادہ عام اور پیش آنے والے مسائل ہیں، خاص طور پر ہمارے موجودہ ماحول اور ہمارے موجودہ معاشرے میں، جہاں پر عام طور پر ماں کی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے، اس ماحول اور اس معاشرے کے لیے یہ دودھ پلانے کے مسائل تقریباً ایسے ہیں کہ جن کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو کہ ہماری گفتگو توضیح المسائل کے ابواب کی ترتیب پر جاری ہے، اور نکاح کے بعد اور نان و نقطے کی دہیز سے پہلے علماء ان مسائل کو تحریر فرماتے ہیں، اس لیے تفصیل میں گئے بغیر خلاصتاً کچھ مسائل بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، تاکہ اگر کبھی کسی کو مسئلہ پیش آ بھی جائے تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے، اور مسئلہ پیش نہ آئے تو فقہ اسلامیہ کے باب بہرحال سرسری سا جائے گا تو ہی آپ کو یہ بتا دے گا کہ فقہ نے زندگی کے کن کن پہلو کا احاطہ کیا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شرح بچے کو پیدا ہونے کے بعد سے غذا مہیا کرنا یہ باپ کی ذمہ داری، چنانچہ اگر بچہ پیدا ہوا تو اسے دودھ کون پلائے، یہ باپ کا درج سر ہے کہ وہ اپنے بچے کے دودھ کا انتظام کس طرح سے کرتا ہے. ماں اگر خود سے تیار ہو جاتی اور اس کے لیے انتہائی سنت ہے، انتہائی تاثیر ہے، بیٹے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی کہ وہ خود سے تیار ہو جائے اور اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلائے، نہ صرف یہ کہ دودھ پلائے بلکہ اس شان کے ساتھ دودھ پلائے جس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری اس بلند مقام پر پہنچے کہ امام زمانہ نے آ کر انہیں مشترک کرا دیا، مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھنے کے بعد جب شیخ نے اس مسئلے کا جواب دیا، نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ امام زمانہ کے سوال پر ایک الٹا اعتراض بھی کر دیا. اس وقت امام زمانہ نے جب یہ کہا تھا کہ انت المجتہد حقا، تو حقیقت یہ ہے کہ مجتہد تو تو ہی، اور اس سے پہلے جب یہ واقعات بھی لوگوں کے سامنے آ چکے تھے تو امیر المومنین بذات خود آ کر شیخ کے کان میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے جاتے ہیں، تو لوگ ان کی والدہ کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچے کہ آپ کا بیٹا اور اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا کہ مولا آ کر اسے تعلیم دے رہے ہیں اور امام آ کر اس کے اجتہاد کے اوپر مہر سخت کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ یہی جواب تو دیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پالنے میں جتنی زحمتیں اٹھائی، اس کے بعد اگر میرا بیٹا نبوت کے مقام پر بھی پہنچ جاتا تو مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا. لوگوں نے گھبرا کے سوال کیا تھا کہ آپ نے وہ کیا زحمتیں ہیں جو برداشت کی تھیں، تو جواب دیا کہ بس کسی سے اندازہ کر لوں کہ آج تک میں نے کبھی نجاست کی حالت میں اپنے بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کبھی اپنے بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلایا. تو اب دودھ پلانے کا یقینی طور پر ایک ماں کا ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے، اور اگر ماں صحیح معنوں میں خیال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دودھ پلائے تو اولاد کے بگڑنے کے امکانات کم سے کم رہ جائیں. سارے گزشتہ کی تقریب میں آیا بھی تھا کہ جدید صرف اس بات پر متفق ہے کہ 66% بچوں کی بگڑنے کی ذمہ داری ان کی ماں کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اس تمام پر تاکید کے بعد اب آئیے تقسیمہ کریں. ماں کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلانا سننا ہے اور باپ کے لیے اپنے بچے کے دودھ کا انتظام کرنا واجب ہے. ماں چاہے تو اجرت طلب کر سکتی ہے اور باپ مجبور ہوگا کہ اپنی بیوی کو اجرت دے تاکہ وہ اس کے بیٹے کو دودھ پلائے. البتہ اگر کم اجرت پر دوسری کوئی عورت مل جاتی ہے تو اس صورت میں باپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی سے دودھ نہ پلوائے بلکہ کسی اور سے دودھ پلائے. عورت کو شریعت نے یہ حق دیا کہ اس کے یہاں بچے کی ملت. اب عورت کے سینے میں جو دودھ موجود ہے یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے, یہ اس کی اپنی ملکیت ہے, یعنی وہ بغیر شوہر کی اجازت جسے چاہے دودھ پلا سکتی ہے. شوہر کو نہ روکنے کا حق ہے, نہ منع کرنے کا حق ہے, نہ زبردستی کرنے کا حق ہے. یہ عورت کو اختیار دیا ہے شریعت نے. اس کا دودھ اس کی ملکیت ہے اور اس کو اگر وہ اور لڑکوں کو یا اور دوسروں کے بچوں کو لے کر انہیں دودھ اپنا پلا رہی ہے تو شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا, منع کرے گا تو پھر حرام. ہاں اگر عورت کے کسی دوسرے کو دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو تو بات دوسری. تیسرا مسئلہ یہ آیا تھا کہ سنت یہ ہے کہ عورتوں کو روکا جائے کہ وہ ہر ایک کو دودھ پلانے نہ بیٹھ جائے بلکہ مسائل کا خیال کرتے ہوئے دودھ پلائیں, کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے بالکل اسی طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں میں بھائی اور بہن کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اگر جو الگ ماں کی اولاد ہے, اگر باپ الگ باپ کی اولاد ہے, مگر اگر ایک ہی عورت نے دو الگ الگ لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلا دیا تو وہ بھائی بہن بن جائے گی. اب اگر عادت بھی بن گئی ہے عورت کی ہر ایک کو دودھ پلانے کی تو یہ بھائی بہن بن گئے, اور اگر بعد میں لازمی کی وجہ سے ان کی شادی ہوگی تو بہرحال وہ تمام نقصانات شرن جسمانی طور پر اور اخلاقی طور پر آ جائیں گے کہ وہ بھائی اور بہن کی شادی کے نقصان ہیں. تو عورت کے لیے عورت کو منع کرنا کہ وہ ہر ایک کو دودھ نہ پلا بلکہ دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر دودھ پلا تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں محرم رشتے دار آپس میں شادی کریں اور ذمہ دار یہ عورت پر حق پائے. جہاں تک بات پہنچی تھی گزشتہ کا پیش, اب وہاں سے آگے کے مسئلے. اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ جب عورت کسی کو دودھ پلاتی تھی تو وہ دودھ پلانے والا ظاہری اعتبار اس عورت سے کتنا ہی دور کیوں ہو لیکن وہ اس عورت کا حقیقی اور سگے بیٹے کی مانند بیٹا بن جاتا ہے, اور اس کا بیٹا بن جانے کی بنا پر اس عورت کے جتنے قریبی رشتے دار ہیں وہ سب اس لڑکے کے بھی رشتے دار بن جاتے ہیں جسے اس عورت نے دودھ پلایا. اسی طریقے سے اس لڑکی کو دودھ پلایا تو اب اس عورت کے جتنے سگے رشتے دار ہیں وہ سب اس لڑکی کے, جو کسی اور شہر کی ہوگی, کسی اور خاندان کی ہوگی, کسی اور قوم کی ہوگی, کسی اور مذہب کی ہوگی, لیکن اگر دودھ پلا دیا عورت نے تو اس عورت کے تمام رشتے دار اس لڑکی کے رشتے دار بن جائیں گے. رشتے داری کا سلسلہ قائم ہو جائے گا. بھائی بہن, ماں باپ, چچا, بھتیجا, اس قسم کا حصہ قائم ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو رشتے داری قائم ہوتی ہے دودھ پلانے کی بنا, مسئلہ شاید کچھ نج رہا ہے, دودھ پلانے کی بنا پر رشتے داری قائم. مثلاً ایک عورت کا اپنا بیٹا ہے, اسے اس نے دودھ پلایا, اور ایک لے آئی وہ کسی ہندو کی لڑکی کو اور اس کو اس نے دودھ پلا دیا. چند دنوں سے چلی گئی وہ لڑکی واپس اپنے خاندان اور قبیلے, لیکن اب وہ لڑکی جو اس عورت کا دودھ پی کر اس کی بیٹی بن جائے, اور اس کی بیٹی بننے کی بنا اس لڑکی میں اور اس کے بیٹے میں بھائی اور بہن کا رشتہ قائم ہو جائے. اب یہ دونوں بھائی اور بہن, اور تقریباً ویسے ہی بھائی اور بہن ہیں جیسے سگے بھائی بہن ہوتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں بغیر, جس طریقے سے سگے بھائی بہن ایک دوسرے کا جسم چھو سکتے ہیں ویسے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کا جسم چھو سکتے ہیں. ان کے درمیان نکاح حرام ہے, ان کو آپس میں ایک دوسرے سے پردے کی ضرورت نہیں. تو دودھ پلانے کی بنا پر ابھی تفصیل آئے گی کہ 12 رشتے دار ایسے ہیں جن کا رشتہ آپس میں قائم ہو جاتا ہے. اب جب دودھ پلانے کی بنا پر رشتہ قائم ہوا تو اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو دودھ پلانے کی بنا پر رشتے دار بنا وہ محرم ہو گیا, یعنی اسے دیکھا جا سکتا ہے, اسے چھوا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے نکاح حرام ہو گیا. اگر دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تو اب ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, چاہے کتنا دور کا تعلق ہی کیوں نہ ہو. البتہ اس کے علاوہ جو رشتے داروں کے حقوق, آپس میں بھائی بہن تو بن گئے, بھائی بہن بننے سے کیا ہوا کہ محرم بن گئے, یعنی پردے کی ضرورت نہ رہی اور نکاح حرام ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ جو سگے بھائی بہن کے حقوق ہیں وہ حقوق نہ آئیں گے. بہتر ہے, سنت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کریں جو رشتے داروں کے ساتھ کرنا واجب ہے, لیکن ضروری نہیں. یعنی دودھ کے رشتے سے جو رشتے دار بنتے ہیں ان کے اندر صرف دو ہی باتیں آتی ہیں, ایک یہ کہ پردہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ محرم و نامحرم کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, وہ محرم بن جاتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ نکاح حرام ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو رشتے داری کی دوسری اسلام نے حقوق بتائے, رشتے دار کا خیال رکھو, صلہ رحم کرتے رہو, اس کی مدد کرتے رہو, گھر میں آتے جاتے رہو, وہ حقوق ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوں. البتہ اگر خیال کریں اسی طرح جس طرح سگی بہن کا خیال کرتے ہیں, بہت ہی عمدہ مستعار ہے تاثیر, اور خیال نہ کریں سگی بہن کی طرح سے تو کوئی حرام نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے رشتے دار آپس میں مرے تو ایک رشتے دار مرے تو آپس میں ایک دوسرے کی میراث رہتی ہے, لیکن یہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے جو رشتے دار بنے ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کی میراث میں حصہ نہیں دے گا. خلاصہ یہ کہ دودھ کے رشتے کی بنا پر جو رشتے داری پیدا ہوتی ہے اس میں صرف دو ہی باتیں ہوں, ایک یہ کہ پردہ ختم ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ نکاح حرام ہو جاتا ہے, تاکہ اور کسی قسم کا تعلق آپس میں پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو گیا چوتھا مسئلہ. پانچواں مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ فلاں نے فلاں کا دودھ پیا تھا یا نہ پیا تھا. یہ ہمارے گھرانوں میں بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ مثلا خالہ نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے کو دودھ پلا دیا. اب دودھ پلانے کے بعد جب خالہ نے اپنے بھانجے کو دودھ پلا دیا تو اب یہ بھانجا اس کا بیٹا بن گیا. اب خالہ کی لڑکی اور یہ اس کا بھانجا ہے جسے خالہ نے دودھ پلایا, یہ دونوں آپس میں بہن بھائی بنے, بڑے ہو گئے. بڑے ہونے کے بعد ہمارے گھرانوں میں خالہ زاد, بھوپی زاد, ماموں زاد, چچا زاد, بھائی بہن میں رشتے داری عام طور پر رائج. اب یہ دونوں بہن بھائی بنے, اب اس کے لیے اپنی خالہ زاد بہن سے شادی کرنا حرام, اور شادی کر لی تو ایسا ہے کہ جیسے سگی بہن سے شادی کی. تو ہمارے گھرانوں میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ کبھی خالہ نے دودھ پلا دیا, کبھی ممانی نے دودھ پلا دیا, کبھی پھوپھی نے دودھ پلا دیا, کبھی چچی نے دودھ پلا دیا. تو وہی جو پہلے مسئلہ آیا تھا کہ اس چیز کی روک تھام کی جائے, ورنہ بعد میں بڑی پریشانیاں واقع ہو جاتی ہیں. ایسے رشتے بھی ہو چکے ہیں کراچی میں جو بعد میں پتا چلا کہ پہلے حرام, تو بھائی بہن تھے اتفاق سے, اور کیونکہ اندازہ نہ تھا, مسئلہ معلوم نہ تھا, اس لیے بعد میں خالہ زاد بھائی اور بہن میں شادی ہو گئی, پتا چلا کہ یہ فعل حرام ہے, اس رشتے کو توڑنا پڑا. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ خالہ نے اپنے بھانجے کو دودھ پلایا؟ بڑے ہو گئے فرض کیجیے, لوگ انکار کر دیا خالہ نے کہ میں نے دودھ نہیں پلایا. یہاں ان لوگوں کے ذہن میں یہ شک ہے کہ نہیں پلایا, بچہ خود اتنا چھوٹا اس وقت کہ وہ تو کوئی گواہی نہیں دے سکتا, کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ہونے کے بعد اب خالہ کی لڑکی اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کی شادی ہو میرے بھانجے سے, لیکن چونکہ بچپنے میں وہ غلطی کر چکی ہے, بھانجے کے بچپنے اسے دودھ ملا تھا, اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر تغافل برتا جاتا ہے, جان بوجھ کر اس مسئلے کو چھپایا جاتا ہے. تو اب کیسے ثابت ہو کہ کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ وہ انکار کر دے. لڑکے کے لیے تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے مسائل جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ میری سگی بہن, کہتے اس سے نکاح کروں. خالہ انکار کر رہی ہے, ماں اقرار کر رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں اس نے دودھ پلایا ہے, خالہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں پلایا. اب اس لڑکے کی مصیبت ہو پریشان, اسے کچھ نہیں پتا اس وقت اس کی عمر سال یا ڈیڑھ سال کی. تو آپ یہ کیسے ثابت ہو اس کے لیے؟ کیونکہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ دودھ پلایا گیا ہے تو چاہے پورا خاندان ایک طرف ہو جائے اس کو اسی طرح مخالفت کرنا ہوگی جس طرح سگی بہن سے شادی کی مخالفت کرنی. اور اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ شادی کر سکتا ہے تو اب کیسے پتا چلے کسی کو یہ دودھ پلایا گیا ہے یا نہیں پلایا گیا, یہ رشتہ قائم ہوا ہے یا قائم نہیں ہوا. اس کے تین طریقے ہیں, یا یقین, خود یقین ہو جائے کہ نہیں باقان مجھے دودھ پلایا گیا, یا باقان اس لڑکے کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے اب یہ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا ہے, یقین ہو جائے پورا پورا 100%. یا شادی کا مسئلہ چھوڑیں, اس کا الٹا مسئلہ دیکھیں کہ خالہ جات بہن ہے, اگر خالہ کا دودھ پیا ہے تو وہ محرم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. اب شک ہو رہا ہے کہ ہاں شاید خالہ نے بچپنے میں دودھ پلایا, ماں بیمار پڑ گئی. اب اور بعض اوقات یہ خیال ہے کہ شاید نہ پلایا ہوں, اگر یقین ہو جائے کہ پلایا ہے تو یہ سگی بہن بن گئی, اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ باتیں کرنا سب بالکل جائے. تو ثابت کہتے ہو تین طریقوں سے ثابت ہوتا ہے, یا دل میں یقین ہو جائے کہ ہاں مجھے دودھ پلایا گیا ہے, یا جس لڑکی کو میری ماں نے دودھ پلایا ہے یقین ہو جائے تو بس اپنے یقین پر عمل کر کے اسے بہن سمجھیں گے, نکاح حرام ہے, اور باقی جو بہن کے ساتھ جس طرح بات چیت کی جا سکتی ہے وہ جائے. یا دوسرا طریقہ یہ کہ اتنے سارے آدمی گواہی دیتے ہیں کہ جن کی گواہی سے انسان کو یقین ہو جائے کہ اتنے سارے آدمی غلطی نہیں کر سکتے, ماں بھی بول رہی ہے, باپ بھی بول رہا ہے, خالہ بھی بول رہی ہے, خالو بھی بول رہا ہے, چچا ابا ماموں سارے کے سارے 10-15-20 آدمی ایک ساتھ بول رہے ہیں, اتنے سارے آدمی کہہ رہے ہیں کہ یقین آ جائے کہ ہاں حقیقت میں یہ رشتہ قائم ہو گیا, یعنی دودھ پلایا گیا. یہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل آدمی گواہی ہیں کہ ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے دودھ پلایا گیا, مثلاً خالو کہے باپ کہے کہ ہاں ہم نے دیکھا, دو عادل مرد گواہی ہیں, یا چار عادل عورتیں گواہی ہیں, یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتیں, تین آدمی مل کر یہ گواہی ہے. اس کا اصول وہی ہے کہ ایک مرد کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی برابر ہے, یا دو مرد ہوں, یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں, اور یا چار عورتیں, وہ گواہی دیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس عورت نے اس لڑکے کو یا لڑکی کو دودھ پلایا. تو اب ان کی گواہی کی بنا پر یہ سمجھا جائے گا کہ دودھ پلایا گیا, رشتہ قائم ہو جائے گا. اگر شادی کی بات ہو رہی ہے تو اب شادی حرام ہو گئی, اٹھنے بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو دونوں سگے بھائی بہن بہن کر, سگے بھائی بہن بن کر آپس میں اب ہر وہ تعلق قائم رکھ سکتے ہیں جو بھائی اور بہن کا تعلق ہے. تو تین طریقے ہیں, خود یقین ہو جائے اتنے سارے آدمی کہہ دیں, یا دو عادل مرد, یا چار عورتیں, یا ایک مرد اور دو عورتیں. لیکن کیا کہیں, وہ یہ کہیں کہ ہم نے اسے دودھ پلاتے دیکھا اور ان شرطوں کے ساتھ دودھ پلاتے دیکھا ہے کہ جس سے رشتے داری کا سلسلہ قائم ہوتا ہے. کیونکہ دودھ پلانے سے شریعت میں مطلب کیا ہے, ایک قطرہ دودھ کا پلا دیا کیا وہ دودھ پلانا کہلائے گا اور اب یہ بھائی بہن بن گئے, یا اس کی کچھ شرائط بھی شریعت نے رکھی. تو خالی ایک قطرہ دودھ پلا دینے سے کبھی یہ رشتے داری قائم نہیں ہوتی, بلکہ 8 شرطیں. یہ 8 شرطیں جب ثابت ہو جائیں, خالی دودھ پلانا نہ ہو کہ دودھ پلا دیا, نہیں 8 شرطوں کے ساتھ دودھ پلایا تب وہ بھائی بہن بنے گی اور پردہ ختم ہوگا, نکاح حرام ہوگا. اور اگر یہ 8 شرطیں نہیں, دودھ پلایا لیکن 6 شرطیں, 7 شرطیں, تو اس صورت کے اندر یہ رشتہ قائم نہ ہو سکے گا اور پردہ کرنا واجب رہے گا. اور وہ 8 شرطیں سن لیں, ذرا پیچیدہ شرطیں ہوتی ہیں, بعض اوقات سمجھنے میں پریشانی ہوتی, لیکن ذرا غور کرتے چلیں, ایک مسئلہ ہی تو ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ پیا جائے وہ زندہ ہو. مردہ عورت کا اگر دودھ پیا, موت کے فوراً بعد بارہ دودھ تو ختم نہیں ہوگا, اگر مردہ عورت کا دودھ پیا ایک لڑکے, تو اب اس لڑکے بھی اس عورت کے رشتے داروں سے کسی قسم کا کوئی سلسلہ یا قرابت قائم نہیں ہونے پائے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ پیا جائے وہ عورت زندہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس عورت کے سینے میں جو دودھ آیا ہے وہ حلال طریقے سے آیا ہو, حرام طریقے سے نہیں. اگر فرض کیجئے کہ کسی عورت نے خدا نخواستہ زنا کر دیا, زنا کے نتیجے میں بچے کی ولادت, اور بچے کی ولادت کے ساتھ خون آیا, دودھ آیا, تو اب اگر یہ عورت کسی کو دودھ پلا رہا ہے تو کیونکہ یہ دودھ حرام کر دیا, زنا کے ذریعے آیا ہے, حرام ہے, اس لیے اس دودھ کے پلانے سے کوئی رشتے داری آپس میں قائم نہیں ہوتی. تو دوسری شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے دودھ آیا,
اگر حرام طریقے سے زنا کے نتیجے میں اس کے سینے میں دودھ آیا ہے تو وہ شرم بالکل دے گا اور اس سے کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ سینے سے منہ لگا کر دودھ پیے. اگر عورت کے دودھ کو کسی برتن وغیرہ میں جمع کر کے بچے کو پلایا جائے تو وہ بالکل بیکار ہے, شریعت میں نقطہ نظر اور اس سے کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہونے پائے. براہ راست بچہ منہ لگا کر دودھ کو پیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ دودھ خالص. اگر دودھ کے اندر کوئی چیز ملا دی گئی یا بچے کے منہ میں کوئی چیز پہلے سے موجود اور دودھ جب حلق سے اتر رہا منہ سے ہوتا ہوا تو اس چیز سے مل کر ناخالص بن رہا اور اس کے بعد ناخالص دودھ یہ ملا یہ جس کے اندر کوئی چیز ملی یہ دودھ بچہ پیے تو یہ بھی بالکل بیکار ہے اور اس سے بھی کوئی رشتہ داری فائل نہیں ہوتی. خالص دودھ بچہ پیے. پانچویں شرط یہ کہ یہ بچہ جو دودھ پیے یہ دو سال کی عمر کے اندر اندر پیے. اگر ایک مہینے کا تھا, چار مہینے کا تھا, دس مہینے کا تھا, ایک سال کا تھا, ڈیڑھ سال کا تھا, پونے دو سال کا تھا, ایک سال اور گیارہ مہینے تھے, آلین کامل ہیں تو مکمل سال چوبیس مہینے کے اندر اندر وہ دودھ پیے. اگر چوبیس مہینے سے زیادہ ہو گئے چاہے ایک دن بھی زیادہ ہو گئے اور اس کے بعد اگر وہ عورت کا دودھ پیے تو یہ بھی ایک طرح سے بیکار ہے اور اس سے کسی قسم کی رشتے داری فائل نہ ہونے پائے. تو پانچویں شرط یہ ہے کہ دو سال تک, کیونکہ شریعت میں دودھ پینے کی مدت دو سال, یوں تو مرضی ہے کہ آپ چار مہینے دودھ پلائیں یا چھ مہینے پلائیں یا آٹھ مہینے پلائیں یا دس مہینے, لیکن مستحب یہ ہے کہ بچے کا حق بنتا ہے کہ کم از کم دو سال تک اسے دودھ پلایا جائے اور اگر دو سال کے بعد اسے دودھ پلایا گیا تو اس صورت میں یہ دودھ پلانا بالکل بیکار ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ بچہ دودھ پیے, دودھ بچے کے مینے میں چلا جائے وہ پیے. اگر اس نے پیا اور پینے کے بعد پائے کر دی واپس نکل آیا یہ دودھ تو اب کتنے عرصے بھی پیتا ہے اس سے کسی قسم کی کوئی رشتہ داری قائم نہ ہونے پائے. بچے نے پیا دودھ تو حلق میں چلا گیا, مینے تک پہنچ گیا, پھر قے ہو گئی, باہر نکل آیا, پھر پیا, پھر قے ہو گئی, تو اس طرح سے وہ پیتا رہے اور قے ہوتی رہے. تو اب اگر قے ہو رہی تو اس صورت کے اندر یہ رشتہ داری آپ آئے سہینے کے نزدیک بالکل بیکار ہے, یعنی اس سے کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہونے پائے. اور آپ آئے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ جب بچہ دودھ پی تو لے, باقی تمام شرائط سات شرطیں, لیکن آخری شرط بچہ پیتا ہے اور طے کر دیتا ہے, پیتا ہے اور طے کر دیتا ہے, تو میری صاحب کا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ تو کچھ نہیں, بیکار ہے بالکل, ایسا سمجھا جائے گا جیسے کوئی رشتہ داری قائم نہ ہو. آپ آئے خود کا فتویٰ یہ ہے, احتیاط واجب بھی نہ ہو, فتویٰ نہیں ان کی احتیاط واجب یہ کہ اس صورت میں احتیاط کی جائے گی. کیا مطلب احتیاط کا؟ احتیاط کا مطلب یہ کہ نہ اسے محرم سمجھیں گے نہ نامحرم سمجھیں گے, وہ عورت نہ محرم ہوگی نہ نامحرم ہوگی. اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک دیکھنے کا سوال ہے اس کو ہم نامحرم سمجھیں گے, یعنی اس کو دیکھیں گے نہیں, چھوئیں گے نہیں, اس سے بچیں گے, اور نکاح کا جہاں تک سوال ہے ہم اس کو محرم سمجھیں گے, یعنی نہ اس سے نکاح کر سکیں گے, آدھا یہ مسئلہ لیں گے آدھا وہ مسئلہ لیں گے, نہ اس سے نکاح کر سکیں گے اور نہ ہی اسے دیکھ سکیں گے, نہ وہ ہماری مکمل محرم رشتے دار بننے پائے گی جب اسے دیکھیں, نہ نامحرم رشتے دار بننے پائے گی جب اسے نکاح کریں, نکاح بھی اس سے نہ کریں اور اس کو دیکھے بھی نہیں. یہ ہے احتیاط کا مطلب. تو اگر بچہ دودھ پی کر طے کر دے تو آقا خمینی تو کہتے ہیں ان کا فتویٰ کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے, لیکن بہرحال کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا. آقا خمینی کی احتیاط واجب ہے کہ اس صورت میں اس سے پردہ بھی کریں اور اس سے نکاح بھی چھوڑیں, دونوں آدھے آدھے مسئلے دونوں طرف سے لیں. یہ ہو گئی چھٹی شرط. ساتویں شرط یہ ہے کہ کتنی مقدار میں دودھ پیا ہے, وہ ہم گزشتہ تقریر میں بتا چکے تھے کہ کم از کم پندرہ مرتبہ پیا جائے یا چوبیس گھنٹے پیا جائے یا اتنی دیر پیا جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس بچے کا گوشت اور ہڈیاں اس ماں کا دودھ پا کر مضبوط ہوئی. ان تین میں سے کسی ایک مقدار میں دودھ پی لیں یا پندرہ مرتبہ پی لیں, اب چاہے لوگ کہیں یا نہ کہیں, بہرحال پندرہ مرتبہ دودھ کا مقصد یہ ہے کہ وہ محرم بن گیا, یا دنوں رات پورے چوبیس گھنٹے اسے ملا, اب وہ بچہ چوبیس گھنٹے میں بارہ مرتبہ پیے یا چودہ مرتبہ پیے یا اس کی بن گیا, اور یا اتنی مدت تک اسے ملا کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی گوشت اور ہڈیاں وغیرہ اس دودھ سے بنے, پر کیجیے کہ ہم نے اس کو سولہ گھنٹے دودھ دلوایا اور سولہ گھنٹے کے دودھ پینے کے بعد لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب اس بچے کی گوشت اور ہڈیاں اس دودھ سے بنے, تو پورا دن اور رات نہیں ہوئی اور پندرہ مرتبہ کی تعداد بھی نہیں ہوئی, پھر بھی یہ بچہ محرم رشتے داروں میں شامل ہو جائے گا. تو تین میں سے کوئی ایک شرط پوری ہونی چاہیے، یا 15 مرتبہ پیئے، یا دن اور رات پیئے، اور یا پھر اتنے عرصے پیئے کہ لوگ کہیں اس کا گوشت اور ہڈیاں اس سے مضبوط ہوں. لیکن اس پینے میں بھی مسئلہ ہے، 15 مرتبہ پیئے تو مگر کس طرح پیئے، دن اور رات دودھ پیئے مگر کس طرح پیئے. اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ سیر ہو کر پیئے، یعنی پیٹ بھر کر پیئے، جب تک کہ خود سے منہ نہ ہٹایا جائے، اسے نہ جدا کرے. اگر بچے نے تھوڑا سا دودھ پیا اور اسے پھر ہٹا دیا گیا، پھر تھوڑا دودھ پیا پھر ہٹا دیا گیا، اس طرح کر کے 15 دفعہ پورا کیا گیا، وہ بیکار، وہ سمجھا جائے گا جیسے اس کو دودھ پلایا ہی نہیں ہے. 15 مرتبہ پیے یا دن اور رات پیے، لیکن اس طرح کہ جب بھی وہ دودھ پیے اپنا منہ لگائے، تو جب تک کہ سیر نہ ہو جائے، تو اس کا پیٹ نہ بھر جائے، خود وہ چھوڑ کر نہ چلا ہے، اس وقت تک اس کو خود سے نہ ہٹایا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ پینے کے وقفوں کے دوران وہ کوئی چیز نہ کھائے. 15 مرتبہ دودھ پیا، لیکن ہر مرتبہ دودھ پینے کے بعد آتا اسے روٹی بھی کھلا دی، تو اب چونکہ اس دودھ ہی سے اس بچے کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی، بلکہ روٹی بھی اس کو پروان چڑھا رہی ہے، اس لیے 15,000 مرتبہ بھی اس طرح سے دودھ پیے تو وہ بیکار ہے اور کوئی رشتے داری قائم نہیں ہوگی. تو اب ایک شرط یہ نکلی کہ مسلسل سیر ہو کر دودھ پیے، اس سے جب تک نہ آتے اس وقت تک نہ ہٹایا جائے، ایک اور دوسری مرتبہ دودھ پینے کے دوران. 15 مرتبہ میں یہ خیال رکھا ہے کہ 15 مرتبہ کے دوران بچہ کوئی اور چیز نہ کھانے پائے. البتہ اگر کوئی اتنی معمولی چیز اس نے کھا لی کہ جس کا کھانا نہ کھانا برابر ہے، وجود ہو کا عدم ہی وہ کھانا نہ کھانا برابر ہے، اتنی مختصر سی اس نے غذا کھائی جسے کھانا نہ کہا جائے، لوگ یہی کہیں کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، اتنا معمولی سی کوئی چیز، کبھی اس کو شکر چٹا دی، کبھی اسے نمک چٹا دیا، معمولی سا، وہ اس سے تو فرق نہیں پڑے گا، یعنی وہ رشتے داری پھر تو قائم ہو جائے. لیکن اگر اسے کھانا بھی دیا گیا اور دودھ بھی پلایا گیا، تو کسی قسم کی رشتے داری دودھ پلانے کی وجہ سے قائم نہ ہو. اور یہ بھی شرط ہے کہ بچہ مسلسل دودھ پیے، 15 مرتبہ پینا، ہر مرتبہ وہ بچہ مسلسل دودھ پیے، پیتا ہی رہے، بیچ میں رکے نہیں، اگر وقفے وقفے سے پیا ٹھیک ہے، پیٹ بھرنے تک وہ پیے گا، لیکن تھوڑی دیر پیا پھر منہ اٹھایا، پھر تھوڑی دیر بعد پیا پھر منہ اٹھایا، پھر تھوڑی دیر بعد پیا پھر منہ اٹھایا، اور جب پیٹ پورا بھر گیا تو بچہ خود چھوڑ کر چلا گیا ماں کو. تو اب اس صورت کے اندر کیونکہ مسلسل بچے نے دودھ نہیں پیا، اس لیے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں پھیلایا جائے گا اور اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا. یہ ٹیکنیکل مسئلے ہیں جو آپ تو نہیں سمجھ سکتے اور اسے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں، بہرحال صرف ضمنی طور پر ہم نے بتا دیا تاکہ بات ہماری مکمل ہوگا. تو آپ بچہ کم از کم 15 مرتبہ پیئے، یا ایک دن اور رات پیئے، اور یا پھر اتنی دیر تک دودھ پیئے کہ اس کا گوشت اور ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ پینے کے درمیان کوئی غذا نہ کھائے، اور مسلسل دودھ پیئے، اور ہمیشہ پیٹ بھر کر دودھ پیئے. یہ ہے ساتویں شرط. اور آخری شرط یہ ہے کہ یہ عورت جو دودھ پلائے، یہ دودھ ایک شوہر کا ہو، دو شوہروں کا نہ ہو. آٹھویں شرط یہ. کیا مطلب ہوا اس کی آخری شرط سے سمجھ لیجیے، تو ایک طرح سے گفتگو ختم ہو جائے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجیے عورت نے شوہر نے اس کو ڈرا دیا، اب اس کے سینے میں ابھی دودھ، وہ عورت نے ایک بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، 7-8-9 مرتبہ پلایا، اس کے بعد اس کے دوسرے شوہر سے شادی ہوگی، دوسرے شوہر سے شادی کے بعد اس کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، اور اب جو دودھ پیدا ہوا 8 مرتبہ پہلے شوہر کا دودھ تھا وہ اس نے پلایا بچے، 7 مرتبہ جو نیا شوہر کیا ہے پہلے شوہر کا دودھ تھا وہ پہلے 8 مرتبہ پلایا، اس کے بعد فوراً ہی دوسرے شوہر سے شادی ہو گئی تھی اور بچے کا وقت قریب آ رہا تھا، دوسرا دودھ پیدا ہو گیا دوسرے شوہر کو، اب 7 مرتبہ یہ پلایا، تو ایک ہی پلانے والی 15 مرتبہ اس نے پلایا، لیکن یہ بچہ جو ہے کسی کا محرم نہیں بنے، اس لیے کہ پہلے 8 مرتبہ اس بچے نے کسی اور شوہر کا دودھ پیا، دوسری 7 مرتبہ کسی اور شوہر کا دودھ پیا، تو پلانے والی ایک ہی عورت اور وہی اس کا سینا، وہی 15 مرتبہ دودھ پیا، لیکن چونکہ دو الگ الگ شوہروں کا دودھ ہے اور دونوں مرتبہ وہ 15 کے فیگر سے کم تھے، دفعہ 8 کا ایک دفعہ 7 تھا، اس لیے یہ بچہ کسی کا محرم نہیں بنے گا، کوئی رشتے داری قائم نہ ہونے پائے گا. تو یہ 8 شرطیں ہیں، زندہ عورت ہو، عورت کا دودھ حرام سے نہ آئے، زنا سے نہ آئے، خالص دودھ ہو، بچہ خود منہ لگا کر دودھ پیے، بچہ دودھ پینے کے بعد پائے نہ کر دے، کم از کم 2 سال اسے دودھ پلایا جائے، یعنی 2 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلایا جائے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا تو بیکار ہے. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ فرض کیجیے کہ آج اس بچے کے 2 سال مکمل ہو، آج عورت نے اس کو دودھ پلایا 7-8 مرتبہ، باقی 7-8 مرتبہ کل صبح پلا دیا اس نے، کل کے دن پلا دیا، تو اب کیونکہ 2 سال اور 1 دن کل جا کر اس کے 15 کا فیور مکمل ہو اور کل وہ 2 سال اور 1 دن کا ہو گیا. پھرایا اس نے اسی 36 گھنٹے کے اندر اندر, لیکن 2 سال اور 1 دن اس کی مدت ہو گئی. اس لیے یہ دودھ پلانا بھی بیکار ہے اور وہ کسی کا رشتے دار نہیں بنے گا. تو چھٹی شرط یہ ہے کہ 2 سال دودھ پلائے, ساتویں شرط یہ ہے کہ کم از کم 15 مرتبہ دودھ پلائے, اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ دودھ ایک شوہر کا ہو, دو الگ الگ شوہروں کا نہ ہو. اب آج یہ آخری مسئلہ اور یہ پوری گفتگو ختم. پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے نان و نفقے کے مسائل پر گفتگو شروع ہوگی. وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ شک, عورت کو یا اس کے شوہر کو یا اس بچے کو یہ شک ہو کہ مجھے دودھ تو پلایا گیا یا فلاں لڑکے کو دودھ تو پلایا گیا, لیکن ان شرائط کے ساتھ پلایا گیا ہے یا بغیر ان شرائط, کتنا معلوم ہے کہ دودھ پلایا گیا. اب یہ نہیں پتا کہ ان شرائط کے ساتھ پلایا گیا ہے یا بغیر ان شرائط, اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ بغیر ان شرائط کے دودھ پلایا گیا اور کوئی رشتے داری قائم نہ ہو. مثلا بچپنے میں ممانی نے دودھ پلا دیا تھا اس بچے کو کیونکہ اس کی ماں بھی ماں, اب اس کی لڑکی بڑی ہو گئی, یہ بچہ بڑا ہو, یہ تو پتا کہ دودھ پلایا گیا, دونوں کو معلوم, ماں کو بھی, ممانی کو بھی, ماں کو بھی, ماموں کو بھی, لڑکے کو بھی, لڑکی کو, سب کو معلوم. لیکن یہ شک ہے کہ کیا 15 مرتبہ پلایا تھا یا 8-9 مرتبہ پلا دیا, پوری شرائط کے ساتھ پلایا تھا یا بغیر شرائط کے پلایا, بچے نے مسلسل پیا کہ بیچ میں کچھ کھانا تو نہیں کھلا دیا, یہ معلوم ہے کہ دودھ پلایا. پندرہ مرتبہ دودھ پلایا, بیچ میں کوئی کھانا نہیں دیا گیا, بچے نے ہر مرتبہ خود اپنا منہ ہٹایا ہے, یہ 2 سال کے اندر اندر پلایا گیا, یہ تمام شرطوں کی گواہی دے کر یہ قول مانا جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ اس وقت ایک مسئلہ تو وہ کون سی رشتے داریاں ہیں جو اس رشتے سے قائم ہوتی ہیں, وہ مسئلہ بتا کر پھر آئندہ جمعے کی گفتگو سے نان و نفقے کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. گفتگو جاری تھی اس مسئلے کی, شریعت مقدسہ کے اندر اور دین اسلام کے اندر تو تمام قوانین جو آج انسان بڑے فخر کے ساتھ قائم کیے ہیں 1400 سال کی یا 14,000 سال کی یا 3,00,000 سال کی ترقی کے بعد, وہ تمام کے تمام قوانین اور اصول شریعت کے اندر ابتدائی سے موجود ہیں. مذہب اسلام میں ایک جان کی اور ایک جاندار کے حق کی اتنی اہمیت, خیر مومن کا حق تو کیا بیان کیا تھا گزشتہ تقریر سے, ابھی رب مل رہا ہے موضوع انشاءاللہ آگے بڑھتا ہے کہ اگر چھٹے امام یہودی کو پیاس سے تڑپتے دیکھتے تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر اسے پانی پلاتے ہیں, اگر میرا مولا ایک عیسائی کو بڑھاپے کی حالت بازار کوفہ میں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ایک مرتبہ جلال میں آ کر بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو غیرت و شرم دلاتا ہے تو کیا ہو گیا ہے تو جب جوان تھا تو خوب اس سے کام لیا اور بوڑھا ہو گیا تو اسے نظر انداز کر دیا. اچھا لوگوں نے گھبرا کے کہا مولا یہ عیسائی تھا, ہمارے پیغمبر تک کو نہیں مانتا, ہم اس کی خدمت کریں تو کیسے کریں؟ جواب دیا کہ عیسائی ہے تو ہوا کرے, لیکن ہے تو ایک انسان, ہے تو ایک جاندار, بہرحال یہ بھی روح رکھتا ہے اور اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اتنا خیال شریعت میں کہ اگر یہودی کی لڑکی کے پاؤں سے دشمنوں کی فوج بازیب اتار لیتی تو ممبر کوفہ پر بیٹھا ہوا کائنات کا مولا ایک مرتبہ رونے لگتا اور کہتا ہے کہ اس بچی کی چیخیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری امامت اور میری حکومت میں ایک یہودی کی لڑکی پر ایسا ظلم کیا جائے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. وہ شریعت جس کے اندر انسان تو انسان جانور کے حق کی اتنی تاکید ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے سامنے ایک نحیف و نزار اونٹ آئے اور آ کر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے تو پیغمبر ایک مرتبہ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر اونٹ کے ساتھ چلنے لگے. اصحاب رسول جب گھبرا کے سوال کر کہ اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں تو جواب دیا کہ اس اونٹ نے اپنے مالک کی جانب سے کیے جانے والے ظلم کی شکایت مجھ تک پہنچائی, میں جا رہا ہوں اس کے مالک کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جب اونٹ جوان تھا طاقتور تھا تو تم نے اس سے خوب کام لیا, اب تمہاری خدمت کرتے کرتے یہ کمزور ہو گیا تو تم اسے کھانا تک دینے کو تیار نہیں ہو, میں جا رہا ہوں اس کے مالک کو سمجھانے کے لیے. اور گئے پیغمبر اور جا کر اونٹ کے مالک کو سمجھایا تو ایک اونٹ اگر اپنے ظلم کی شکایت لے کے آتا تو کائنات کا حاکم وہ اپنے مقام سے کھڑا ہو کر ایک اونٹ کی فریاد کو سننے کے لیے, ایک اونٹ کے ظلم کو ختم کرانے کے لیے چل کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. اتنی تاکید ہے, اتنی تاکید ہے کہ شریعت کے اندر ایک جاندار کے حقوق کی. اس مقام پر ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جو پیغمبر ایک اونٹ کی یہ حالت نہ دیکھ سکے تو جوانی میں اگر وہ کام کر رہا ہے اور بڑھاپے میں اس کا مالک اس کا خیال نہیں رکھ رہا تو پیغمبر تڑپ کر اونٹ کی فریاد سنتے ہوئے اس کے مالک کے پاس جا رہا ہے. وہ پیغمبر ایسے جوان بیٹے اور بیٹیوں کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے بچپنے میں اپنے والدین کی جوانی کو اپنے اوپر استعمال کرواتے ہیں اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب ایک مرتبہ دودھ میں سے مکھی کی طرح والدین کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. ایک اونٹ کو پیغمبر اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے بڑھاپے کے اندر اس پر رہن نہ کھایا جائے, تو بھلا پیغمبر یہ اپنی امت کے ان مومن مردوں اور عورتوں کو جن کو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے اولاد نے نظر انداز کر دیا ہے جب زندگی گزارنے میں دیکھیں گے تو کتنی رنج اور تکلیف محسوس ہوگی. وہ شریعت جس کے اندر جانوروں کا اتنا حق ہے کہ میں نے چھتری مان کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک عورت کو خدا نے اس لیے جہنم میں بھیج دیا اگر کہ وہ نمازی تھی کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور بلی کو بھوکا اور پیاسا باندھ کے رکھا گیا جس کے نتیجے میں بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. چنانچہ ایک بلی کی جان کے ضائع کرنے کے بنا پر اس کی نمازی مالکہ کو خدا نے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا. وہ روایت جو گزشتہ ہفتے آئی کہ ایک نمازی کے سامنے دو بچوں نے ایک مرغ کے پر چونچ اور دم اور اس کے پنجے توڑے تھے تو اس جرم کے اوپر کہ تو نماز پڑھتا رہا, تیری آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہوتا رہا اور تو نے پلٹ کر توجہ تک نہ دی, ایک مرتبہ اس عابد کو زمین کے مرکز کے اندر ڈال کر عذاب دیا جا رہا ہے. جو شریعت جانوروں کے انڈوں کے سلسلے میں اتنی سخت ہو کہ اگر ایک پرندہ بارگاہ الہی میں شکایت کرے کہ خدا بندہ یہ فلاں شخص ہے, جب میرے انڈے ہوتے ہیں اور انڈوں میں سے بچوں کا وقت قریب آتا ہے تو یہ درخت پر چڑھ کر انڈوں کو توڑ دیا کرتا ہے, تو ایک مرتبہ حکم الہی آیا کہ اے مظلوم پرندے تیری فریاد کو سنا گیا اور اب جب یہ چڑھے گا تو درخت پر چڑھنے کے دوران اس کی موت آ جائے گی اور ملک الموت اسے اس جرم کے اندر موت کے گھاٹ اتار دے گا, یہ تیرے انڈوں کو توڑا کرتا ہے. اب وہ دوسری بات ہے کہ موت نہ آ سکی کیونکہ اس شخص نے صدقہ دے دیا, لیکن بہرحال حکم الہی تو آ گیا کہ پرندوں کے انڈوں کو بھی اگر بغیر کسی سبب و قصور کے توڑ رہا ہے تو شریعت اسے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. پیغمبر بیٹھے تھے اور ایک مرتبہ ایک چڑیا چیختی ہوئی پیغمبر کے صحابیوں کے سروں کے اوپر چکر لگانے لگی. پیغمبر نے ایک مرتبہ صحابیوں کو دیکھا اور کہا کون ہے کہ جس نے اس چڑیا پر ظلم کیا؟ اصحاب رسول نے گھبرا کے کہا کہ اللہ کے رسول کون سا ظلم؟ تو جواب دیا کہ چڑیا کے گھونسلے سے کوئی انڈا اٹھا کے لے آیا اور یہ اپنے بچے کی یاد میں تڑپ رہی ہے, تم میں سے کون ہے وہ فوراً جا کر اس کی امانت اس کو واپس کرے ورنہ وہ ہم میں سے نہ رہے گا. فلائی تمنا, وہ ہم میں سے نہ رہے گا. ایک صحابی نے اپنی پگڑی میں سے انڈے نکالے اور واپس لے جا کے گھونسلوں میں رکھے, لیکن اصحاب رسول جیسی عظیم ہستیاں, پیغمبر کے عظیم ترین صحابی, وہ بھی ایک چڑیا کے انڈے کو اٹھا کر لاتے ہیں تو پیغمبر اعلان کر دیتے کہ تم ہم میں سے نہ رہو گے. وہ شریعت جو درختوں کے سلسلے میں اتنی احتیاط کر رہی کہ ہرے بھرے درخت نہ کاٹو ورنہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان میں درخت تمہارے خلاف شکایت لے کے پہنچے, تو اتنی تاکید ہے, اتنی سختی ہے اور حقوق کی ادائیگی کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے شریعت مقدسہ کے اندر, تو وہ بھلا یہ کیسے برداشت کرے گی کہ جو شریعت ایک پرندے کے انڈوں پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی, ایک پرندے پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی, ایک عیسائی اور یہودی پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی, تو بھلا ایک مومن کا دوسرے مومن پر ظلم کیسے دیکھے گی, ایک مومن کا دوسرے مومن کے حقوق کو ادا نہ کرنا بھلا یہ کیسے برداشت کرے گی. لیکن ایک لمحے کے لیے, اگر کہ ہمیں موضوع سے ہٹنا نہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے بات آ گئی, آپ کے ذہن میں اعتراض ضرور پیدا ہوا ہوگا, ہم اس اعتراض کا جواب دے دیں اور اس کے بعد پھر اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھائیں. یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا کہ جب رسول و امام عیسائی اور یہودی کے سلسلے میں اتنے سخت کہ کھانا کھلاؤ پانی پلاؤ, تو بھلا یہ روایت کیوں پڑھی جاتی ہے ممبر سے کہ من آنا تارے کا سیا کے پکان نما وطلا سبین امبیا اول آدم و آخر محمد, کہ جس نے ایک بے نمازی میں لقمتن اور بے قسمتن ایک لقمے یا ایک کپڑے کے ٹکڑے سے مدد کی, وہ ایسا ہے کہ جیسے 70 انبیاء کو قتل کرنے والا ہے, جن میں پہلے آدم اور آخری میں ہوں. جو شریعت یہودی اور عیسائی تک کو کہتی ہے کہ کھانا کھلاؤ پانی دو اس کا خیال رکھو, وہ شریعت ایک بے نمازی کو جو بہرحال ہے تو مومن یہ کیسے حکم دیتی ہے کہ اس کی کوئی مدد نہ کرو. ہم اس کا جواب دے چکے ہیں, مگر کیونکہ جس مقام پر ہم نے یہ تقریر کی ہے وہاں فوراً یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ جانور کا اور عیسائیوں کا اتنا حق بتا رہے ہیں, کیا مومن کا اتنا حق بھی نہیں؟ تو ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے کہ ہندو واجب الفضل ہو سکتا ہے, لیکن اس کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ یہ سب نیت میں دار و مدار, اگر آپ بے نمازی کی اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ وہ بے نمازی ہے, اس نے نماز چھوڑی, اب اس انعام اس خوشی میں اس سارے خیر کی جزا میں میں اس کی مدد کروں گا, یہ ہوئی بے نمازی کی مدد, اور اس مدد کے اوپر 70 انبیاء کے قتل کا عذاب ملے گا. اگر آپ نے ایک یہودی اور عیسائی کی اس لیے مدد کی تو دیکھو اس نے عیسائیت اور یہودیت کو اختیار کر کے کتنا عمدہ کام کیا ہے اس انعام میں, اس سارے خیر کی وجہ سے میں اس کی مدد کر رہا ہوں, تو گویا آپ نے عیسائی اور یہودی کی مدد کی اور آپ گناہگار. لیکن اگر آپ نے ایک انسان کی مدد کی, مجھے تعلق نہیں ہے نماز اس نے پڑھی یا چھوڑی, ہے تو انسان, ہے تو رشتہ دار, ہے تو میرا جاننے والا, ہے تو میرا پڑوسی, ہے تو مومن, ہے تو ایک جاندار اور روح رکھنے والا, اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, لیکن اس کی انسانیت کو دیکھ کر مدد کی تو یہ ایک انسان کی مدد ہے جو افضل ترین کام ہے, اس کے نماز چھوڑنے کو دیکھ کر مدد کی تو یہ ایک بے نمازی کی مدد ہے کہ جو بدترین کام ہے. تو بہرحال جو شریعت اتنی تاکید کر رہی ہے جانور کے سلسلے میں, یہودی اور عیسائی کے سلسلے میں, وہ بھلا یہ کیسے برداشت کرے گی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق کو ادا نہ کرے, ایک مومن دوسرے مومن کا لحاظ نہ رکھے, اور خاص طور پر بیٹے باپ کا حق ادا نہ کرے, باپ بیٹے کا حق ادا نہ کرے, شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, دوست دوست کا حق ادا نہ کرے, ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر آپ نے اب تک ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہمارے مذہب کے اندر حقوق کی اہمیت کو دیکھ لیا ہوگا, لیکن ان تمام حقوقوں کے ساتھ ایک اور اہم ترین حق ہے جس کا ہمارے ماحول اور معاشرے میں, اور خاص طور پر اس ماحول اور معاشرے میں کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. آپ کے بزرگ بہرحال عمل کے اعتبار سے کیسے ہی ہوں, ان کے اندر یہ خصوصیت ضرور تھی کہ وہ آل رسول کا اور سادات کا احترام کرنا جانتے تھے, لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نمازیں تو پڑھنے لگے, روزہ تو رکھنے لگے ہیں, حج اور زکات کی طرف راغب تو ہو گئے ہیں, حقوق ادا کرنے کو بھی تیار ہو گئے ہیں, لیکن آل رسول کی جانب جیسے جیسے دلوں میں تقویٰ اور ایمان پیدا ہوتا جا رہا ویسے ویسے سادات سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یقیناً ہم نے جس آیت سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے سنو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں صرف اتنا اجر رسالت مانگتا ہوں کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں, میرے قرابت داروں سے محبت کریں, میرے قرابت داروں سے سلوک کریں. اور جب ایک مرتبہ پیغمبر نے دریافت کیا تھا کہ اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ, بلکہ خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا. نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج انجام دیتا رہے, اداکاری کرتا رہے, غم ایمان میں اپنے سینے کو زخمی کرتا رہے, ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ مجھے اپنے آپ سے, اپنے والدین سے, اپنے مال سے اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ سمجھے, جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو, اس وقت تک ایمان کا مزہ آ ہی نہیں سکتا. تو اب جب پیغمبر کی محبت سب سے زیادہ ہے تو پیغمبر کی اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ کرنا چاہیے, پیغمبر کی نسل میں نسل سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کی محبت اپنے بزرگوں سے زیادہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے بار بار روایت میں بتایا گیا ہے, دیکھو کبھی سادات کے کردار کو مت دیکھو, اس لیے کہ اگر وہ نیک ہیں تو ان کی عزت کو خدا کے لیے کرنا ہے, اور اگر وہ بد ہیں صالحین علی, اگر وہ برے ہیں تب ان کی عزت ہمارے لیے کرو. ان کے آپس میں جھگڑے کو مت دیکھو, ان کے آپس میں اختلافات کو مت دیکھو, یہ خیال مت کرو کہ وہ کون سے دوسرے کا حق ادا کر دیتے ہیں جو ہم ان کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں, راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہ سنا کہ امام محمد باقر علیہ اور دوسرے امام کی اولاد میں اختلاف ہو گیا. میں نے سنا کہ دوسرے امام اور پانچویں امام میں اختلاف ہو گیا, دوسرے امام میں نہیں ان کی اولاد میں, حسنی سادات میں اور پانچویں امام میں اختلاف ہو گیا. جب میں نے سنا کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں اس معاملے میں پڑھوں اور میں آگے بڑھ کر مطالعہ کراؤں, میں آگے بڑھ کر حسنی سادات کو سمجھاؤں کہ تم کیوں اپنے امام سے لڑتے ہو, تم کیوں اپنے آقا اور مولا سے جو امام بھی ہیں اور تمہارے چٹادار بھائی بھی ہیں ان سے تم اختلاف کرتے ہو. پانچویں امام کو اطلاع ہو, پانچویں امام نے غلام بھیج کر مجھے بلایا اور کہا کہ اے شخص, میں نے سنا کہ تم مجھ میں اور میرے چٹادار بھائیوں میں پیدا ہو جانے والے اختلاف کو ختم کرانا چاہتا ہے. کہا کہ ہاں مولا, آپ ہی تو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ مومن جہاں بھی اختلاف کرتے نظر آئے آگے جا کر ان کا اختلاف ختم کراؤ, تو مولا میں اختلاف ختم کرانا چاہتا ہوں. کہا کہ خبردار, تم ہمارے معاملے میں نہ بولو, کیا تمہیں پتا نہیں کہ ہمارا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ تھا جس کی دو بیٹیاں تھیں, ایک کسان کے گھر میں تھی اور ایک مٹی کے برتن بنانے والے کے گھر میں تھی. راوی کہتا ہے مولا میرے ذہن میں وہ بات ہے نہیں, آپ سمجھا دی. امام نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی دو بیٹیاں تھیں, جوان ہونے کے بعد اس نے شادی کی, ایک بیٹی کی شادی ایک کسان سے ہوئی اور ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی کہ جو مٹی کے برتن بنا کے فروخت کیا کرتا. اب باپ ایک مرتبہ گھر سے چلے اپنی بیٹیوں سے ملاقات کے لیے, رشتے داری کے حق کو ادا کرنے کے لیے. باپ جب چلا تو پہلے اس بیٹی کے گھر میں گیا کہ جو کسان کے یہاں سے بیٹھا, بات چیت کی, بیٹی نے بات کی عزت. باپ نے ایک مرتبہ کہا بیٹی کیسی تو ہو, کچھ ہو, کوئی حاجت, کوئی دعا. کہا بابا بس خدا سے یہ دعا کیجیے کہ آج خوب زوردار بارش ہو جائے, اس لیے کہ ہماری فصلیں پانی کی محتاج ہیں, جتنا پانی برسے گا اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا, اتنا ہمارے لیے نفع ہوگا. باپ نے سنا, کہا بیٹی ٹھیک ہے میں تیرے ہاتھ میں دعا کروں گا. بہرحال بات چیت ہوتی رہی اور اس کے بعد باپ وہاں سے اٹھا, اب دوسری بیٹی کے گھر میں چلا, اس لیے کہ یہ سب ترین حکم شریعت ہے کہ اگر ایک کے یہاں جاؤ تو دوسرے کے یہاں جاؤ, اپنی بیٹیوں میں, اپنے بیٹوں میں, اپنی اولاد میں فاصلہ رکھو. چنانچہ باپ چلا, دوسری بیٹی کے گھر میں گیا, پانچویں امام روایت بیان کر, دوسری بیٹی کے گھر میں گیا, بیٹی کے گھر میں پہنچا, وہ بیٹی بھی نیک تھی, سعادت مند تھی, باپ کی عزت و احترام کرنے والی تھی. ایک مرتبہ استقبال کیا باپ کا اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ باپ کو لا کر گھر میں بٹھایا. باپ بیٹھا ایک مرتبہ, بات چیت شروع ہوئی, بیٹی کوئی حاجت تو یہ دعا. کہا کہ ہاں بابا آپ یہ دعا کریں کہ خدا آج اور چند دن اور بارش نہ برسائے, اس لیے کہ میرے شوہر نے مٹی کے بہت سارے برتن بنائے ہیں اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھے ہیں, اگر بارش ہو گئی تو ساری محنت ہماری ضائع چلی جائے گی اور ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. ایمان یہ فرماتے ہیں کہ باپ یہاں سے اٹھا, جب باہر آیا تو ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا, کہا خدا بندہ اب تو ہی بتا کہ کروں تو کیا کروں, اگر دعا کرتا ہوں بارش کی تاکہ پہلی بیٹی کو فائدہ پہنچے تو دوسری بیٹی کو نقصان ہو رہا ہے, اور اگر یہ دعا کرتا ہوں کہ تو بارش نہ برسا تاکہ دوسری بیٹی کے برتن ضائع نہ ہونے پائے تو پہلی بیٹی کو نقصان ہو رہا ہے. خدا بندہ اب یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, جیسا تو سمجھے ویسا کر, میں کوئی دعا کرنے کو تیار نہیں. امام نے کہا بس بالکل یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ اگر تم ہم میں سے کسی ایک کی جانب بولے, اب ذرا دیکھیں ایک طرف امام ہے ایک طرف ہے غیر معصوم غیر امام, اور ایسا کہ جو امام سے لڑ رہا ہے لیکن سادات کا احترام کیا ہے. امام نے کہا تم اس معاملے میں نہ بولو, ایسا نہ ہو کہ تم ہماری جانب سے بولتے ہو اور ہماری طرف داری کرتے ہوئے ہمارے چچا داد بھائیوں کی توہین کر جاؤ اور تعداد کی توہین کے نتیجے میں تم میرے جج کے سامنے روز قیامت مجرم کی حیثیت سے لائے جاؤ. اتنا بڑا مقام ہے تعداد کا کہ اگر آپ ایمان کی طرف سے بھی بولیں اور ایمان کی طرف سے بولتے ہوئے بھی تعداد کی توہین ہو جائے تو ایمان یہ کہہ رہے کہ تمہیں ثواب اس چیز کا نہیں ملے گا کہ تم نے ایمان کی طرف داری کی, تمہیں مجرم کی حیثیت سے روز قیامت میں لایا جائے گا. اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر امام اور غیر امام بھی لڑے اور دونوں سجد ہوں تو تم خاموش رہو, تمہیں کوئی اس سے تعلق نہیں, تمہیں یہ اعتراض کبھی ہم نہیں کہ یہ کیسے تعداد ہے کہ امام معصوم سے لڑ رہے نہیں تو ان کر بھی گناہ گار بن جاؤ گے. تو جب امام اس حد تک روک رہے کہ اگر تعداد ہمارا حق ہمارے سامنے ادا نہ کرے تم ان کو برا نہیں کہہ سکتے, تو اگر آج کے دور میں اگر سید امام کا حق ادا نہیں کر رہا, اگر تعداد آپس میں لڑے جا رہے ہیں, اگر تعداد گناہ کر رہے ہیں, تو اس روایت کی روشنی امام پنجم کی روایت ہے, کوئی اپنی دلیل نہیں لائی گئی کہ آج اس کو ٹھکرا دے, امام کی روایت ہے. امام نے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اس طرح سے کسی معاملے میں بولنے کا حق نہیں کہ جس کے اندر کسی تعداد کی توہین ہو رہی ہو, جس میں کسی تعداد کی برائی ہو رہی ہو. ہاں ایک مرحلہ الگ ہے, ایک الگ مسئلہ کہ جہاں پر ظالم کا ساتھ دینا نقصان دہ بن جائے, لیکن اس قسم کے اختلافات, ایک سید شراب پیتا ہے, ایک سید نماز نہیں پڑھتا, ایک سید کی عورت بے پردہ گھومتی ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں بولنے کی. جہاں تک امر بالمعروف واجب ہے وہ کریں, لیکن امر بالمعروف میں بنیادی شرط آپ کو بتاؤ کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ گناہگار کا مذاق نہ اڑایا جائے, گناہگار کی توہین نہ کی جائے, بلکہ مقصد یہ ہو کہ اصلاح کریں, مقصد یہ ہو کہ اسے پیار اور محبت سے سمجھائیں. اگر یہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کسی سید کو دل سے برا نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ روایات یہ بتا رہی ہیں کہ تعداد کو برا سمجھنے والے پر خدا کا عذاب آتا ہے اور بہت جلدی آتا ہے, فوراً آتا ہے. یہ روایت 1229 ہجری کا واقعہ ہے, لیکن علماء اعلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر ایمان سے منسوب نہیں اتفاقات بھی ایسے واقعات پیش کر سکتے ہیں, لیکن جیسا کہ یہ دستور بن چکا ہے ہر آپ کے نہ ماننے والے کا کہ ہر قسم کے واقعے کو اتفاق کہہ کے ٹال دیا کرتا ہے, لیکن علماء عراق اور علماء ایران اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا کرتے ہیں کہ 1229 ہجری میں عراق کے کسی قصبے کا واقعہ, وہاں کا تحصیلدار ٹیکس وصول کرنے والا انتہائی ظالم اور خاص طور پر آل رسول سے تو انتہائی دشمنی رکھتا تھا. یہ آل رسول ان کا عزت اور احترام, ان کی عزت اور احترام, اس لیے تو ہائی واجب کہ یہ رسول کی نسل سے ہیں. ان کا گوشت رسول کا گوشت ہے, ان کا خون رسول کا خون ہے, ان کی اصل رسول کی اصل ہے, اس لیے تو ہیں قابل احترام. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے اس اعتماد سے محسن ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے. بغداد کی دیواروں میں چنے گئے تاکہ دین ہم تک پہنچے, گردنیں کاٹی گئی تاکہ دین ہم تک پہنچے, ان کے گھر اجاڑے گئے تاکہ مذہب ہم تک پہنچ پائے. بڑی قربانیاں بھی ہیں. اگر آج خدا نہ خواستہ کچھ سید ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم ان کی ان تمام قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو انہوں نے دے کر دین کو اور مذہب کو ہم تک پہنچایا ہے. بہرحال ظالم انتہائی ظالم تحصیلدار تھا اور وہ آل رسول کے ساتھ تو اور زیادہ ظلم بڑھا دیا کرتا تھا. انتہائی سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کیا کرتا تھا. اسی قریے اور گاؤں میں رہنے والا ایک غریب سید تھا. بیچارے کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ تھے اور کہاں یہ کہ اسے ٹیکس بھرنا پڑتے. تحصیلدار نے ایک مرتبہ بلایا, بلا کر انتہائی سختی کی اور کہا کہ اتنے دنوں سے تاکید کر رہا ہوں, تو نے اب تک ٹیکس ادا نہ کیا, یاد رکھ کہ کل صبح تک تجھے ہر صورت میں ٹیکس ادا کر دینا. اس سید نے سنا, کہا تو میری حالت دیکھ رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, تو میرے نانا کا واسطہ, مجھے اس ظلم سے نجات دے, مجھے چھوڑ دے, تیرا کچھ نقصان نہیں ہوگا, لیکن تو میری حالت دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ ایسا ہی تیرے نانا کو تیرا خیال ہے کہ تم کا واسطہ دے رہا ہے, تو اپنے نانا سے کہہ دے کہ وہ مجھے تیرے اوپر سے دفاع کر دے, وہ مجھے تیرے اوپر سے ہٹا دے, وہ مجھے اتنی طاقت تو دے رہے ہیں کہ میں تیرے اوپر ظلم کر رہا ہوں. یاد رکھ اگر تو نے کل صبح تک یہ ٹیکس ادا نہ کیا تو تمہارے گلے کے اندر نجاست کو اتاروں گا اور تمہیں نجاست کھلاؤں گا. یہ کہہ کے چلا گیا. اب روایت یہ ہے کہ یہ سید یہ آل رسول واپس پلٹا, ایک مرتبہ بستر پر سونے سے پہلے اپنے نانا کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کا نوازا ہوں اور آپ دیکھ رہے کہ یہ کس طریقے سے مجھے دھمکی دے کر گیا ہے. اب میرا معاملہ آپ کے حوالے ہے, آپ جیسا چاہیں میرے ساتھ کریں. روایت میں لکھا ہے اور علماء اعلام نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا. ادھر سید تو اپنے مقام پر جا کر سو گیا اور وہ رات کے بعد وہ تحصیلدار اپنے مقام پر جا کر سو گیا. گرمی کا زمانہ تھا, گلی کے اندر پلک بچھا کے سویا کرتا تھا. رات کو اتفاق سے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی, آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پیشاب کرنا چاہتا ہے. اب جس مقام پر بیٹھا تھا پرانے زمانے کے اندر عام رواج یہ تھا، یہ گٹر لائن تو نہ تھی، بڑے بڑے کنویں بنا لیے جاتے تھے اور تمام گھر کی نجاست، محلے کی نجاست اس کنویں کے اندر جمع کی جاتی تھی. جب کنواں بھر جاتا تھا دوسرا کنواں کھودا جاتا تھا، غرض یہ کہ اس طریقے سے نجاست کی نکاسی کا انتظام تھا. تو اب روایت یہ ہے کہ جب وہ بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا تو ایک مرتبہ اس کو اندازہ نہ ہو سکا، پاؤں لڑکھڑایا اور لڑکھڑا کر اس کنویں کے اندر گر گیا جو نجاست سے بھرا ہوا تھا، اور تمام رات اسی حالت میں پڑا رہا. اب گھر والوں کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، آدھی رات کا وقت ہے، سب اپنے اپنے مکان میں سو رہے ہیں. صبح کا وقت آیا، لوگ تحصیلدار صاحب کو اٹھانے کے لیے پہنچے تو معلوم ہوا بستر خالی ہے. گھبرا کے چاروں طرف بڑھے، تو ایک مرتبہ کنویں کے قریب سے جب گزرے تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے. جھک کر دیکھا تو تحصیلدار کو پایا. اب روایت علماء نے لکھی ہے کہ اسے نکالا گیا، اور جب نکالا گیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس تحصیلدار کے تمام حلف میں اور تمام پیٹ میں نجاست کے کنویں میں رات بھر تیرا ہے. تمام حلف میں اور تمام کنویں کے اندر وہ نجاست بھری ہوئی ہے، اور جیسا وہ کل رات کو سید سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر تو نے آج صبح تک ٹیپ عدالت کیا تو میں تیرے حلق کو نجاست سے بھر دوں گا، آج اس وقت اسی کا حلق نجاست سے بھرا ہوا ہے. اب روایت یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر، روایت یہ ہے کہ پیٹ کے اندر نجاست ہے. اب کتنی مشکل سے اس کو نکالا گیا اس کو مختصر کرتے ہوئے، آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالتے ہوئے کہ اس واقعے کے اندر اتفاق بھی ہو سکتا ہے، روایت کو مکمل کرنا ہے کہ اب جب اسے نکالا گیا، نکالنے کے بعد علاج وغیرہ کیا گیا، اب کتنی بے چینی اور طرف کے ساتھ اس نے دنوں رات گزارے، وہ تعداد کی بے احترامی کرنے والے خود ہی سمجھ گئے. جب اسے ہوش آیا تو ایک مرتبہ رات کو جب سویا تو دیکھا کہ خواب میں پیغمبر آئے، اور پیغمبر نے خواب میں آ کر کہا کہ اے شخص، دیکھا تو نے اپنا انجام، نہ میرے بیٹے کے ساتھ وہ جملہ کہتا اور نہ خدا تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا، یہ میری بد دعا کا نتیجہ تھا، تو نے میرے بیٹے کی توہین کی. میں نے بارگاہ الہی میں کہا خدا بندہ، جو میرے بیٹے کی توہین کر رہا ہے تو اس کا ظلم اس کے اوپر پلٹا دے. ایک سید کا یہ مقام، اور دور 1230 ہجری کا واقعہ، سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہو گئی، 1200 سال بعد کا سید، اور پیغمبر اسے نہ صرف یہ کہ اپنا بیٹا کہہ رہے بلکہ اس پر کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے بارگاہ الہی میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے. تو سید کی توہین کرنے والا، اگر سید کی توہین کرنے والا ہے تو پیغمبر اس کے لیے بد دعا کر کے اسے سزا دلوا رہے، اور سید کی عزت کرنے والا ہے تو پیغمبر اس کے لیے دعا کر کے اسے انعام دلوا رہے. وہ گزشتہ تقریب کا واقعہ کہ جب ایک مومن کو بار بار خواب میں پیغمبر اسلام نظر آئے، اور جب بھی پیغمبر خواب میں آئے یہی کہتے ہوئے آئے کہ اے شخص میرا ایک کام کر دے، اور وہ کام یہ ہے کہ تیرے مکان سے جو دو مکان چھوڑ کر تیسرے مکان کے اندر ایک مجوسی رہتا ہے، اس کے پاس جا کر اسے میرا پیغام پہنچا دے کہ میں نے دعا کر کے اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے بارگاہ الہی سے سزا کی معافی کو، جہنم سے رہائی کے پروانے کو حاصل کیا ہے. آپ یہ 3 دن تک یہ گھبرایا کہ میں کس طرح ایک مجوسی کے پاس جا کر اسے اپنے پیغمبر کا خطاب پہنچاؤں، اسے اپنے پیغمبر کا پیغام پہنچاؤں. وہ مجوسی میرا مذاق اڑانے والا پلٹ کر نہ کہہ دے گا کہ میں تیرے پیغمبر کو مانتا ہی نہیں، تو کون سا پیغام میرے پاس لے کے آ گیا ہے. لیکن چوتھی رات کو جب پیغمبر حالت جلال میں آئے اور کہا کہ اے شخص، 3 دن سے کہہ رہا ہوں، تو نے اب تک میرا کام انجام نہ دیا، تو اب آپ کا ہوا، روتا ہوا بلند ہوا اپنے بستر سے کہ اب تو پیغمبر ناراض ہو گئے ہیں، جلال کی حالت میں آ گئے ہیں، اب تو جانا پڑے گا. ڈرتے ڈرتے مجوسی کے پاس، پارسی کے پاس پہنچا، اس کے مکان میں داخل ہوا، اسے پیغمبر کا کلام سنایا. اب بجائے اس کے کہ وہ مذاق اڑا تھا، ایک پارسی جو خدا کو نہیں مانتا، آپ کی پوجا کرتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، رسالت کا قائل نہیں، اس سے جا کر کہتے کہ میرے رسول نے تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دلائی، وہ پیغام آ کر ہنسے گا نہیں؟ جیسے اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کہتی کہ ہم نے رات کو خواب کے اندر اپنے فنا خلیفہ کو دیکھا تھا، انہوں نے آ کر تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دلانے کی خوشخبری سنائی، ہم کیسے اس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ پہلے خود تو بچ جائیں جہنم کی آگ سے، پھر ہماری فکر کریں. اسی قسم کے جملے تو ہم کہہ کر ٹال دیں گے بات. لیکن اب اسے مجوسی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، وہ بھی یہی کہے گا. لیکن حیران ہو گیا کہ جہاں جا کر اسے اتنا سنایا کہ میرے پیغمبر نے تمہارے لیے جہنم کی آگ کی آگ سے رہائی کا پروانہ حاصل کیا، بے اختیار میں اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا پیغمبر سچا پیغمبر ہے. حیران ہو کر کہا کہ اے مجوسی، میں تو سمجھا تھا کہ تو مذاق اڑائے گا، تو یہ میرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی کیوں دے بیٹھا؟ کہا کہ ہاں، اس نے ایسی بات بتائی تو سوائے میرے اور خدا کی کسی کو معلوم نہ تھی. ایک مرتبہ جب میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا اور اس خوشی میں ولیمہ دیا تھا، ولیمے کا اہتمام کیا تھا، تمام شہر کے مجوسی اسی میرے یہاں جمع ہوئے تھے، میں نے مسلمان کو نہیں بلایا تھا، اس لیے بھی کہ مجھے مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اس لیے بھی کہ مسلمان میرے یہاں کا کھانا نہ کھاتے، میں نے کسی کو نہ بلایا، مہمان آئے، دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان بچھایا گیا، جب دسترخوان بچھایا گیا تو میں ایک مرتبہ مکان کے صحن میں کھانا نکلوا رہا تھا، کھانے کی خوشبو فضا میں بلند ہو رہی تھی، میرے کان میں ایک مرتبہ آواز آئی، میرے پڑوس کے اندر رہنے والے سید کی بیٹی نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرامی آپ ذرا دیکھیں آج اس مجوسی کے گھر میں کیسے عمدہ کھانے پکتے ہیں، مادر گرامی کیا ہمیں کبھی کوئی اس قسم کا کھانا نہیں دے گا، مادر گرامی کیا ہم کبھی اس قسم کے کھانے نہ کھا سکیں گے، بس اتنا سننا تھا، میرے دل پہ اثر ہوا، فوراً میں نے مسلمان باورچی کو بلا کر کھانا پکوایا اور کھانا پکا کر ٹرے میں رکھ کر لے چلا، ایک مرتبہ اس دروازے تک پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ سیلانی پردے کی آڑ سے پوچھتی ہے کیا بات ہے، میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بہن کہ میں کھانا لے کے آیا ہوں آپ کے بچوں کے لیے، اور کیونکہ جانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اس سے مسلمان باورچی سے پکوایا اور قریب کے ذریعے کھانا اندر بھجوایا، میں واپس آ رہا تھا تو چلتے چلتے میرے کان میں آواز آئی، ایک مرتبہ جب کھانا اندر گیا اس بچی نے کھانا دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ کاش ہمارے نانا روز قیامت اس مجوسی کو اس احسان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نجات دلا دے، بس اتنا جملہ میں نے سنا اور آج تیرا جملہ سن لیا کہ تیرے پیغمبر نے آ کر صاحب نے مجھے جنت کی میرے جہنم سے نکالنے کی خوشخبری سنائی ہے، میرے اختیار میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بچی کی بات کتنے جلدی بارگاہ الہی میں پہنچی، کیسے تیرے پیغمبر کو پتا چلا، وہ تو مر چکے تھے، میرے دل نے کہا کہ ان کی سچائی اور صداقت میں کوئی شک نہیں، تو اگر سادات کی بے احترامی کرنے والے کو خدا فوراً دنیا میں سزا دیتا ہے کیونکہ پیغمبر بد دعا کرتے ہیں، تو سادات کا احترام کرنے والے کے حق میں پیغمبر دعا کرتے ہیں، ابھی آپ کی مرضی ہے چاہے پیغمبر کی بد دعا قبول کریں یا پیغمبر کی دعا، بس پورا ہو گیا تقریباً 67 یا 68 سیکنڈ زیادہ ہی ہو گئے، بہرحال آج یہ واقعہ مکمل کرنا تھا کیونکہ گزشتہ تقریب میں بھی نامکمل رہ گیا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو یہ 1.5 منٹ کی زحمت دی، آپ سے معذرت، گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، توحید کے مسئلے پر آج جان بوجھ کر گفتگو نہ کی گئی اس لیے کہ ہمارے کچھ ایسے ساتھی جو توحید کے مسئلے پر گفتگو سننا چاہتے تھے آج وہ غسل کی کلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے اور ان کی درخواست تھی کہ اس موضوع پر آج گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ باقاعدگی سے آنے والے ہیں اس لیے ہم نے ان کے اس حکم کو مانا، انشاءاللہ اب تو گنجائش نہیں، آئندہ تقریب جو ہماری ہوگی وہ ہوگی 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کی تاریخ کافی اہم تاریخ ہے، مگر چونکہ آرڈیننس آ چکا ہے اس اعتبار سے ہمارے لیے گفتگو کرنا مشکل ہے، اگر ہم بہہ گئے اور ہم نے تاریخ پر گفتگو شروع کر دی تو اس صورت میں جنوری کے آخری جمعے کے بجائے تاریخ آئندہ ہی ہفتے آ جائے گی اور پھر جنوری کے آخری ہفتے میں صرف اخلاقیات ہوگی، فروری کے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ پھر مسلسل موضوع کے مطابق پہلے جمعے کو توحید آخری جمعے کو تاریخ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی، اب جو احباب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جن کے ذہن میں کوئی سوال ہے کسی قسم کا نہیں، یقین کی تو بات ہی دوسری، وہ غیر عادل کی گواہی پر نہیں مانی جائے، یقین پر مانی
جائے،
وہ یقین کس وجہ سے دیا جائے، یعنی خود کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ غیر عادل کی گواہی ہے، ہم کہیں گے ہم نے یقین کی بنا پر عمل کیا، یقین کسی طریقے سے بھی پیدا ہو جائے وہ اس کے اس کو آپ مانیں گے، اگر ہم یہ کہیں کہ غیر عادل کی گواہی سے ہمیں یقین ہوا اور یقین پر ہم نے عمل کیا تو بات صحیح ہے اپنے مقام پر، لیکن اس کو غیر عادل کی گواہی کی اہمیت شریعت سے پیدا نہیں ہوئی، وہ تو بالکل غیر اہم گواہی ہے، یقین تو کیا اہم ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، اسلامی مہینے قمری مہینے کے مطابق وہ شمسی تھا، غیر مومن اگر سید ہے جب سادہ کا احترام ہے تو آپ کو رکھنا یقینی طور پر، لیکن سید کی سید ہر آدمی جو اپنے آپ سے سید ہے وہ سید نہیں، جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ سید ہے، علماء آپ ہم نہیں دیتے کسی مجھے جب تک کہ سجائے نقل نہ نکال دیں۔